الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نبي أكرم أن حدثنا يزيد زر أخبرنا يزيد زر قال حدثنا هشام عابد بن حجر أسقلاني فتح الباري میں لکھتے ہیں کہ یہ هشام دستوائی ہندام دستوائی هشام ابن أبي عبد الله دستوائی لیکن یہ غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ هشام بن حسان فردوسی ہیں جیسا کہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 364 پر اسی روایت کے اندر تصریح وارد ہوئی ہے. فإنما أطعمه الله وسقى یعنی اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا اس لیے کہ اس نے اپنے ارادے سے نہیں کھایا پیا بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے اس پر نسیان ڈال کر اس کو کھلایا پلایا گیا ہے. اللہ بھی بہت اچھی لڑکوں تم دعا کر دیتے اللہ میری بالکل اصلاح کر دے میرا گھر کا فادر بے لونڈو کر دو یارو مجھے کر دو گے کہ نہیں یارو ہاں میری دعا کر دو روز کر لیا کرو اللہ تعالیٰ بس مجھے اپنا مرضی بندہ بنا اللہ. مسواک کرنے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. یہ مسئلہ بہت مختلف اقوال ہے. میں یہاں پر علم اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مذاہب بیان کروں گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صائم مطلقاً مسواک کر سکتا ہے رتب ہو یا یابس قبل زوال ہو یا بعد زوال. یہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے اور یہی امام ترمذی نے حضرت امام شافعی سے نقل کیا ہے اور اسی کو شافعیہ میں سے شیخ عزدین ابن عبد السلام اور ابو شامہ امام ابو زکریہ نوابی رحمت اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے امام مزنی رحمت اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے اور یہی اکثر علماء کا مسلک ہے جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. نمبر دو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ قبل زوال تو جائز ہے بعد زوال جائز نہیں. شیخ صابی رحمۃ اللہ علیہ جس استاد سے پڑھتے تھے انہوں نے رمضان شریف میں اپنے شاگرد سعدی کو یوں فرمایا تھا بسب بابا دندان پیشی بمال نہی است در روزہ بعد سوال. اس سے معلوم ہوا کہ سعدی مسلکاً شافعی ہیں. تیسرا قول حضرت امام مالک کو فرماتے ہیں سوا کے رد تو مکروہ ہے اس لیے کہ اس میں لذت و مزہ ہوتا ہے اور سوا کے یابس جائز ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت مشہورہ یہ ہے کہ سوا کے رب مطلقاً جائز نہیں لا قبل الزوال ولا بعد الزوال اور سوا کے یابس جائز قبل الزوال لا بعد الزوال. جو لوگ زوال کے بعد
सेवा को मतलब करते हैं, उन लोगों की दलील ये है कि इससे खुलूक फमिसाइन दूर हो जाता है। हालांकि उसके बारे में हदीस में वारिद है, लखलूक फमिसाइन अति बंद अल्लाह, और जम्हूर उलमा ये फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की मुतलकन तरगीब दी है। फरमाया लौलानतुक अला उम्मती लामरतुक बिस्सिवाक इन्द कुल्लि उज़ूर, रवाहु बुखारी तालीकन व वसलहु अन्नसाई व रवाहु इब्नु खुज़ैमा बिलफ्ज़ इन मा कुल्लि उज़ूर। इसी तरह आमिर ने रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم ما لا وحسي أو أعود، رواه أحمد وابو داود والترمذي۔ اس حدیث پاک کے اندر قبل زوال و بعد زوال اور سوا کے رتب عابد وغیرہ میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سوا کمت حرت للفم مرضات للرب۔ یہ حدیث احمد اور نسائی ابن خزیمہ اور ابن حبان نے موصول تقریب کی ہے اور اس میں بھی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ انہی روایات دلائل کی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فریق اول کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اسی طرح مصنف نے جو بعض آثار باب الاستسقاء للصائم میں ذکر کیے ہیں وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستاق وصائم ما لا وصي أو عود، وقال ابن ربيعة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل رجوع۔ اس روایت میں عند كل رجوع ہے اور ابن خزیمہ کی روایت میں مع كل رجوع ہے۔ معیت بنسبت عندیت کے اتصال پر زیادہ دلالت کرتی ہے، اسی لیے بہت سے اناف نیم کر دیا کہ مسواک سنن وضو میں سے ہے۔ شافعیہ وغیرہ اور حنابلہ تو اس کو سنن صلات میں سے قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حنیفہ کا اصل مسلک یہ ہے کہ یہ سنن دین میں سے ہے۔ اسی لیے اناف کے یہاں جیسے وضو کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، نماز کے وقت بھی مستحب ہے، بشرطے کہ آدمی کو اس سے اطمینان ہو کہ اس کے جسد سے خون جاری نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر خون وغیرہ نکلنے کا خطرہ ہو تو امر آخر ہے۔ اسی طرح سے اسفرار اسنان، تغیر رائحہ، قراءت قرآن وغیرہ کے وقت مسواک کرنا مستحبات میں سے ہے۔ فارسی میں قراءت نہیں آتی جو آپ لوگوں نے امتحانات میں لکھے تھے، غلطی غلطی جہاں ویوروا نحو جابر وزید بن خالد عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم یقص الصائم من غیر، یعنی ان حدیث میں صائم اور غیر صائم میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا، لہذا یہ روایتیں صائم کو بھی شامل ہیں۔ وقال آیت تو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم السواق مطہرت الفم مرضات الرب، مسواک منہ کو پاک کرنے والی، اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کے متعلق میں نے سوال میں تم لوگوں سے درخواست کی تھی، اس سے رضا رب حاصل ہوتی ہے۔ وقال عطا قتادہ یبتلع ریقہ، یعنی مسواک کرنے کے بعد آدمی اپنا تھوک نکل سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ اور بھی اتنا لے جسن فرضی اللہ پر کام قال حسن عبدان قال اکبرنا عبداللہ قال اکبرنا معمر قال حسن دوری عن قائد بن یزیدہ عن حمران قال رأیت من قرضہ فافرق علی یدنی ثلاثم ثم تمت متوسل ثلاثم ثم قصر علیہ ثلاثم ثم قصر ایدو جمعہ الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توزع نحو وضوء هذا ثم قال من توزع نحو وضوء هذا ثم سجد فإن لا يحدث نفسه فيهما بشيء وغفر له ما تقدم من ذنبه ثم تمضمض واستنثر. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اپنا ترجمہ ثابت کیا اس لیے کہ مضمضہ تعمیمہ سے خالی نہیں ہے اور جب تعمیمہ مضر نہیں تو مسواک کا تام بھی مضر نہیں ہوگا. اور بالاسناد مسند علی اللہ تبارک تعالی قال باب قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا توضا فليستنشق بمن خرج الماء. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک ہی کو ترجمہ بنا دیا ہے اس لیے کہ اپنی اختصار کے ساتھ بیت وقت دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے اور واضح فی المراد بھی ہے. وضو کرتے ہوئے آدمی اپنے ناک کے بانسے سے پانی اوپر کھینچے. وضو امام بخاری آگے فرماتے ہیں لم یمیز بین الصائم وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارک میں صائم اور غیر صائم میں کوئی امتیاز نہیں دیا. معلوم ہوا کہ مبالغہ کے استنشاق میں صائم معلوم ہوا کہ استنشاق میں صائم اور غیر صائم سب کے سب برابر ہیں. یہ تو واقعہ ہے کہ نفس استنشاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صائم و غیر صائم کے درمیان کوئی تفریق وارد نہیں ہوئی لیکن مبالغہ کے استنشاق کے بارے میں تفریق وارد ہوئی ہے. لقیت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہے وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه ابو داؤد والترمذی والنسائی. اور قاسم بن اسبق کی روایت میں اور غالباً دولابی کی روایت میں وارد ہے وبالغ فی المضمضه والاستنشاق الا ان تكون صائما. مضمضہ و استنشاق میں مبالغہ کرو الا کہ تم صائم ہو. ممکن ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے اس روایت کی تردید کی طرف اشارہ فرمایا ہو. اچھا جی, اگر کسی آدمی نے مضمضہ و استنشاق کے اندر مبالغہ کیا تو کیا حکم ہے؟ مبالغہ کرنا غیر صائم کے واسطے مستحب ہے بلا اختلاف اور واجب نہیں بلا اختلاف. اب اگر کسی آدمی نے مبالغہ کر لیا تو اس صورت کے اندر علماء کے تین قول ہیں. شافعیہ رحمۃ اللہ کا اصح مذہب یہ ہے کہ مبالغہ اگر کیا اور پانی حلق میں پہنچ گیا یا دماغ تک جا گیا پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا, اور اگر مبالغہ نہیں کیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. امام احمد ابن حنبل اصحاب راہویہ سندیسی فرماتے ہیں کہ کسی حال میں بھی نہیں ٹوٹے گا. اور امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر حلق میں پانی پہنچ گیا ہے تو روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا چاہے کوئی افطار چاہے کوئی مبالغہ کرے اور چاہے نہ کرے. یہ اخیر کے دونوں قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اندر بھی دو قول مزید ہیں. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مطلقاً مسلم نہیں, وہ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا توضع فلیستنشق بمن خرج الماء, اور اس میں جو ہے بعض وقت پانی ناک میں پہنچ جایا ہی کرتا ہے حلق میں اتر جایا ہی کرتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صائم غیر صائم میں فرق ہے وہ لقیت بن صبرہ کی روایت کو دلیل بناتے ہیں, اور جو کہتے ہیں ہر حال میں مفسد ہے وہ یہ کہتے ہیں اصل میں صائم کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ مبالغہ کرنے میں اس کے حلق میں پانی پہنچ جانے کا خطرہ ہوتا ہے, حلق میں پانی پہنچ جانا مفسد اس لیے مبالغہ سے منع کیا گیا ہے. اور یہ مفسد امر جیسے مبالغہ کی صورت میں مفسد ہوگا ایسے ہی عدم مبالغہ کی صورت میں بھی, اس واسطے کہ اصل مقصود تو حرمت صوم کا بقا ہے, اور جب پانی حلق میں پہنچ گیا یا دماغ تک پہنچ گیا تو حرمت صوم کہاں باقی رہی, صوم ٹوٹ گیا, اس واسطے جو ہے اس کے ذمے قضا واجب ہوگی. بہرحال ہر فریق کے پاس کسی نہ کسی نوع کی کوئی دلیل ہے. واللہ تعالی اعلم. وقال الحسن لا باس بالسعود للصائم ان لم يصل الى حلقه ويبتهل. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ سعود سین کے فتحہ کے ساتھ ہے وہ دوا کہلاتی ہے جو ناک کے اندر ٹپکائی جاتی ہے. سعود کوئی مذائقہ نہیں ہے بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے, اور کوہر بھی کر سکتا ہے. حسن بصری کے مسلک ہی کے امام مالک اور شافعی قائد ابو حنیفہ اور احمد فرماتے ہیں کہ اگر حلق میں پانی پہنچ گیا تو مفطر, اور اگر نہ پہنچے جب بھی سعود مفطر ہے. وقال عطاء مضمض ثم افرغ ما فی فیہ من الماء لا یزیرہ ویزدر دریقہ وما بقی فی فیہ. عطا کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کلی کرنے کے بعد میں بقیہ پانی رہ گیا تو آدمی خوب نکل سکتا ہے گزرے کے بعد. ولا یمذب العلق فیض دریق العلق لا اقول انه یفکر ولکنه یمان. اگر کسی آدمی نے منہ میں مستغی رکھ لی تو اس کا تھوک نکل لیا, کیا اس میں عطا فرماتے ہیں میں اسے تھوک نکلنے کی اجازت تو دیتا نہیں, لیکن اگر کر لیا تو اس صورت میں اس کے افطار کا بھی حکم نہیں دیتا. مگر جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اگر مستغی پگھل گئی ہے تب تو اس صورت کے اندر روزہ فاسد ہو گیا, ورنہ فاسد نہیں ہوا. آگے ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال باب اذا جامع فی رمضان ویذکر عن ابی ہریرہ رفعہ من افطر یوم فی رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضه صیام الدهر وانصامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعید بن المسیب والشعبی وابن جبیر وابراہیم وقتادہ وحماد یقضی یوما ما کانہ. باب اذا جامع فی رمضان. اگر کسی آدمی نے رمضان میں جمع کر لیا, رمضان میں جمع کر لینا مفطر صوم ہے, اور اس کی وجہ سے انسان کے اوپر آیا کفارہ آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر عالماً عاملاً کوئی شخص جمع کرتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا, یہی ائمہ اربعہ کا مسلک ہے. لیکن شعبی نفعی سعید بن جبیر سب سے منفرد ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں صرف قضا واجب ہوگی. اس کے بعد پھر جو لوگ وجوب کفارہ کے قائل ہیں ان میں یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ آیا جو ہے کفارہ کے ساتھ قضا بھی آئے گی یا نہیں. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کفارہ کے ساتھ قضا بھی واجب ہوگی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف قضا کفارہ آئے گا, قضا واجب نہیں ہوگی. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کفارہ بھی صیام دیا ہے تب تو قضا واجب نہیں ہوگی, 60 روزے بہت رکھ لیے, اور اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کفارہ دیا ہے تو اس صورت کے اندر قضا بھی واجب ہوگی. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کے اندر میری رائے پر اس بات کے قائل ہیں جو امام شافعی سے میں نے نقل کیا, اور وہ یہ کہ کفارہ آئے گا قضا واجب نہیں ہوگی. یہ امام شافعی کی ایک روایت ہے, ویسے جمہور کے موافق بھی ان کی دوسری روایت ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ سنو. امام بخاری فرماتے ہیں وَيُذْكَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْصَامُهُ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ جو آدمی رمضان شریف میں ایک دن بھی افطار کرتے بلا عذر اور بلا بیماری کے تو زندگی بھر کا روزہ بھی کفایت نہ کرے گا اگر پھر روزہ رکھتا ہی رہے. یہ روایت امام احمد ابن حنبل اور ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ دارمی دارقطنی نے موصولا تقریر کی ہے، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے رمضان میں کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا تو اس کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لم یقضی صیام الدہر و انصامہ، رہ گیا قضا کا مسئلہ، اس کے بارے میں امام بخاری کی رائے معلوم ہوتی ہے کہ اس پر قضا آئے گی۔ فرماتے ہیں وبه قال ابن مسعود وقال سعید بن المسیب والشعبی وابن جبیر وابراہیم وقتادہ وحماد یقضی یوم مکانہ، ایک دن وہ قضا کر دے۔ غور سے جو ہے سنو، یہ مسئلہ کہ مجامع پر کفارہ واجب ہے تقریباً اجماعی ہے، شامی نخعی اور سعید بن جبیر کے علاوہ کوئی اس مخالف نہیں۔ اور یہ مسئلہ کہ آدمی اگر کھا پی کر کے روزہ افطار کر دے تو آیا اس پر صرف قضا واجب ہوگی یا کفارہ بھی واجب ہوگا، یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا جیسے قضا واجب ہوگی، اور وجوب قضا میں بقیہ دوسرے دونوں امام یعنی شافعی و احمد بھی موافق ہیں۔ امام بخاری کی رائے کیا ہے؟ حضرت علامہ ابن بطال اور علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہما کی رائے کا خیال یہ ہے کہ امام بخاری اس مسئلے میں مالک اور ابو حنیفہ کے ہم خیال ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ جیسے مجامع پر کفارہ واجب ہوتا ہے ایسے ہی عقل و شرف کے ذریعے افطار کر دینے والے پر بھی کفارہ واجب ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عقل و شرف والی روایت ذکر فرمائی ہے، مگر عمدن جرم کا جو گناہ ہے وہ تو ساری عمر کے روزے سے بھی نہیں ظاہر ہوگا، اس کے لیے تو بہرحال توبہ ضروری ہوگی۔ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اصل میں افطار بالاکل والشرب کو یہاں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ افطار بالاکل والشرب افطار بالجماع کے ہم معنی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ بخاری افطار بالجماع میں تو کفارہ کے قائل ہیں، اور جو آثار بھی کیے ہیں اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قضا کا مسئلہ مختلف کیا ہے کہ اس پر قضا بھی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اور رہ گیا افطار بالاکل والشرب، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اگر جو ہے ثابت ہو جائے تو ان لوگوں کے قول کی تائید کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان پر کفارہ نہیں آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظ کی رائے پر شاہد محمد کے ہم خیال ہیں کہ اگر کوئی کھا پی کر روزہ توڑ دے تو اس میں کفارہ نہیں، مگر میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی سب سے الگ رائے رکھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ مجامع پر تو کفارہ ہے قضا، اور جو آدمی کھا پی کر روزہ توڑ دے اس پر قضا ہے کفارہ نہیں، اور دلیل اس کی یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کے سلسلے میں جو دلیل پیش کی ہے اس میں صرف کفارہ کا ذکر ہے قضا کرنے اور عقل و شرب کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو مرفوع روایت ذکر کی ہے اور اس کے علاوہ دو متضاد اور دو آثار ذکر کیے ہیں. مرفوع روایت تو یہ لم یقضی صیام الدہر سے معلوم کفارہ ہے اور اسی کے ہم مانا ابن مسعود کا موقع فسر ذکر کیا ہے اور اس کے بعد سعید وغیرہ کے آثار ذکر کیے ہیں کہ یوم یقضی یوم مکانہ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے دن میں بس قضا آئے گی کفارہ نہیں آئے گا. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. خلاصہ یہ نکلا اس بات کے غرض کے اندر تین قول ایک تو ابن بطال اور ابن نیر کا کہ جیسے نظام پر کفارہ ہے ایسے ہی آپ کے بالقط پر بھی کفارہ ہے اور دوسری غلط آپ ابن حجر کے نزدیک ہے ان کی رائے میں مجامع پر کفارہ ہے اور قضا کے اختلاف اور غیر مجامع کے بارے میں روایت والی ہے آپ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سفارش کی تجویز کی اور ثابت ہو کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس پر کفارہ نہیں. اور میری اپنی رائے ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مجامع پر کفارہ ہے قضا نہیں اور بالحق الشرب پر قضا ہے کفارہ نہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ امام بخاری کا کلام اسی صفحہ کے ابتدا میں گزر گیا ہے. قال ابن جعفر سال تو ابا عبد اللہ اذا افطر یکفر مثل المجامع قال لا الا تر الاحادیث لم یقضه وان صام الدهر. والله سبحانه وتعالى اعلم والاحکم. وبالاسناد عن سنن ابي الله تبارك وتعالى قال سنن عبد الله بن منير انه سمي زيد بن حارون قال اخبرنا ابن سعيد بن عبد الرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن زبير بن العوام بن خويلد عن بعض بن عبد الله بن زبير اخبره انه سمع عائشه رضي الله تعالى عنها تقول ان رجلا اتى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقال انه احترق قال ما لك قال قصدت اهلي في رمضان فاتي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر يدعى العرق فقال اين المحترق قال انا قال تصدق بهذا ان رجلا اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ حدیث امام بخاری نے پسند کرتی ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اختصار حضرت عائشہ نے کیا. آپ ابن حجر السقلانی فرماتے ہیں بظاہر اختصار جو ہے بعض روایات کی طرف سے پیش آیا ہے ورنہ یہی حدیث ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور امام بخاری نے تاریخ متول میں مفصل ذکر کی ہے. اس میں طعام کا بھی ذکر ہے, اس میں صیام کا ذکر ہے, عید کا بھی ذکر ہے. اور بھی اسناد میں سنن رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق علیہ فلیکفر. حضرت امام بخاری ترجمۃ الباب سے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مؤثر ہو تو آیا یہ اثار مسجد کفارہ ہے یا نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ ذکر فرمایا ہے وہ ہے مختلف فیہا. امام ابو حنیفہ امام مالک فرماتے ہیں مسجد کفارہ نہیں. یہ امام احمد کی ایک روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے. امام نووی نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں وہ المختار. دوسرا قول اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ اثار کی وجہ سے کفارہ ثابت ہو جائے گا. یہی حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت ہے جو ان کے اصحاب کے یہاں مختار ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے قول اول کی تائید کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ محض اعثار کی وجہ سے کفارہ ثابت نہیں ہوگا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعثار مستحق کفارہ ہے وہ یہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مختلف آئے اور آپ نے ان سے کفارہ کے لیے فرمایا اور وہ معذور ظاہر ہوئے تو ایک آدمی کچھ جو ہے کھجور لے کر کے آیا, آپ نے فرمایا کہ اس کو تم لے لو اور کفارہ دے دو. انہوں نے کہا اعلیٰ افطرف اہل بیت فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت اکبر من اہل بیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حتیٰ کہ نیاب شریفہ ظاہر ہو گئے اور کہا اطعم اہلک اپنے گھر والے کو تم جو ہے اس کھلا دو. اگر جو ہے مؤثر سے کفارہ ثابت نہ ہوتا اس مجامع شخص کو اپنے گھر والوں کو کھلانے کا امر کیوں ارشاد فرماتے؟ یہی جو ہے مالکیہ میں سے عیسی بن دینار بھی ارشاد فرماتے ہیں، اوزاعی کا بھی یہی مسلک ہے، جمہور فرماتے ہیں اس حال میں سکوت نہیں، اور اس روایت کے مختلف جوابات دیتے ہیں. نمبر ایک، ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ خاص ہے. قضا نقلہ ابو داؤد. نمبر دو، بعضوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ روایت ابتدائے امر کی منسوخ ہو چکی. نمبر تین، بعض حضرات فرماتے ہیں اتم حضرت کی مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس شخص کے ذمے واجب نہیں تھا، لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ دوسری روایت میں خود یہ تصریح ہے کہ آپ نے خود اس شخص کو بھی اس میں سے کھانے کا امر فرمایا تھا اور اجازت دی تھی. نمبر چار، بعض علماء فرماتے ہیں روایت سے زیادہ معلوم ہوا کہ موسم سے کفارہ مؤخر ہو سکتا ہے، یہ کہاں ثابت ہوا کہ اس سے کفارہ ثابت ہو سکتا ہے؟ واللہ سبحانہ وتعالی عالم و علم احکم. وبالحمد لله رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنا عبد الرحمن ان ابا هريره رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله خلقت قال ما لك قال وقعت على امراتي وانا صائم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل تجد رقبه تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرا من تطاوعين قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكين قال لا قال فمكث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين نحن على ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المثل قال اين السائل قال انا قال قل هذا فتصدق به فقال الرجل اعلى ابقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لافتي هذه الحرتين اهل بيت اكبر من اهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك. حافظ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المہمات میں لکھا ہے کہ ان کا نام سلمان یا سلمان بن صخر بیاضی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، اس واسطے کہ ان کا واقعہ تو زہار کا ہے، جو ان کے جو رات کے اندر جو ہے پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ دن میں جمع کرنے کا ہے. قال کا مالک قال وقعت على امراتي وانا صائم میں نے اپنی بیوی سے بھارت کا صوم جمع کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تجد رقبة ترتقها قال لا کیا تم جو ہے کوئی غلام آزاد کر سکتے ہو جمع کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ میں تو جو ہے اعتاق غلام پر قادر نہیں ہوں. تو اس پر آپ نے فرمایا هل تستطيع کیا تم جو ہے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس پر بھی قادر ہوں. اس میں تتابع کی قید لگی ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوا کفارہ کے روزے مسلسل اور متابع طور پر رکھے جائیں گے. یہی علم اربع جمہور امت کا مسلک ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کتاب شرط کی حدیث ان کی تردید کرتی ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جو ہے 60 مسکینوں سے کھانا کھلانے پر قادر ہو؟ انہوں نے اس پر معذرت کا اظہار کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا. اس حدیث میں کفارے کی خاص ترتیب واضح ہوئی. آپ نے پہلے رقبہ کا امر فرمایا. رقبہ سے مراد جمہور کے نزدیک رقبہ مومنہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک رقبہ کافرہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ یہاں مطلق رقبہ کا ذکر ہے. صرف کفارہ قتل میں قرآن پاک میں مومنہ کی قید وارد ہوئی ہے. اگر کفارہ قتل میں مومنہ کی قید وارد ہوئی ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ ہر جگہ پر رقبہ مومنہ شرط ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم دو سال کے مت و ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ جب اس پر بھی معذرت ظاہر کی تب آپ نے فرمایا کیا تم 60 آدمی کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ کفارات کے ادا کرنے میں یہ خاص ترتیب ہے۔ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے کہ آیا ان امور ثلاثہ میں مکفر کو اختیار ہے یا خاص ترتیب اس کے لیے جو حدیث پاک میں مذکور ہے واجب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس پر ترتیب واجب ہے، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد کے مذہب میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ترتیب واجب ہے، یہی امام احمد کا مشہور مسلک اور مالکیہ کا قول، لیکن حضرت امام مالک کا مشہور مسلک اور امام احمد بن حنبل کی دوسری روایت یہ ہے کہ اس میں اختیار ہے، ان دونوں تینوں امور میں سے جس کو چاہے مکفر ادا کر سکتا ہے۔ اور اصل مبنی اختلاف روایت کے الفاظ کے اختلاف ہے، حدیث باب میں تو ترتیب وارد ہوئی ہے، موطا کے اندر تخیر وارد ہوئی ہے۔ اصل میں یہ اختلاف ابن شہاب الدوری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کے اندر پیدا ہوا ہے، ان کے بعض تلامذہ ترتیب نقل کرتے ہیں، بعض تخیر نقل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف ایک جماعت ہے، لیکن ترتیب کے نقل کرنے والے بہت ہی زیادہ ہیں، 30 تک پہنچ گئے ہیں، جن میں سے بڑے بڑے اکابر ائمہ شعیب ابن ابی حمزہ، لیث ابن سعد، ابراہیم ابن سعد اور اسی طرح سے منصور ابن معتبر ہیں، ان کی روایتیں بخاری شریف کے اندر وارد ہوئی ہیں، اس لیے روایتی حیثیت سے ترتیب ہی کو ترجیح حاصل ہے۔ اس کے بعد ایک باسوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدونہ کے اندر یہ نقل کر دیا گیا ہے، لا یعرف مالک الکتاب، لا یعرف مالک غیر الکتاب ولا یاخذ بالعید ولا صیام۔ ابن دقیق العید نے اس کو بڑا معضلہ شمار کیا ہے، کیونکہ حدیث سے تو صاف معلوم ہے کہ تین چیزوں میں کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ علماء مالکیہ نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ بھائی امام مالک کا مطلب یہ ہے کہ اطعام ارجح ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ فبینا نحن علی ذالک قضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرقی، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک عرق لایا گیا۔ عرق کہتے ہیں زنبیل کو، اب مسلم شریف کے اندر وارد ہوا ہے بعرقین، دو زنبیلیں لائی گئیں۔ نووی نے تو اس کو تعدد پر محمول کیا ہے، لیکن تعدد پر محمول کرنا بڑی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ مخرج حدیث ایک ہے، اس لیے اقرب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اصل میں لاتے ہوئے تو دو عرق دو زنبیلوں میں کر کے لایا تھا، اور اس کے بعد لا کر کے دونوں کو ایک میں رکھ دیا۔ العرق والمقتل، مقتل کہتے ہیں زنبیل کو، اور ایک عرق 15 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 4 مد کا، تو اس سے یہ نکلا کہ ایک مسکین کو ایک مد دیا جائے گا۔ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، یہی ابن ثلاثہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ اپنے آپ قاعدے پر چلے ہیں، لکل مسکین نصف صاع من بر و صاع من غیره۔ بعض احناف نے جیسے علامہ عینی نے مسلم کی روایت سے کچھ اپنے مسلک کی تائید تلاش کی ہے، کیونکہ اس میں عرقین وارد ہوا ہے، اور جب عرقین ہوں گے تو ایک عرق ہوتا ہے 15 سا کا، لہذا دو عرق ہو گئے 30 سا کے، تو ہر شخص کے واسطے آدھا آدھا سا ہو گیا، مگر اتنے سے کام نہیں نکلتا، اس لیے کہ روایات میں تصریح ہے کہ وہ تمر تھا، اور آدھا سا تمر آنا آپ کے یہاں کافی نہیں۔ بہرحال اس مسئلے کے اندر روایت ظاہر کے اعتبار سے جمہور ہی کے موافق ہے، حضرات احناف نے کفار الجہار وغیرہ پر قیاس کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ قال خود ھذا فتصدق به، آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بھی زیادہ جو ہے کوئی اہل بیت افقر ہوں گے، خدا کی قسم مدینے کے لابتین یعنی اس کے حرتین کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی بھی زیادہ تقدست نہیں ہے۔ حضور ہنس پڑے اور یہاں تک کہ میاب شریفہ ظاہر ہو گئے اور فرمایا اطعم اہل، تم اپنے گھر والوں کو جو ہے اس میں سے کھلا دینا۔ اور کتنا دیر مصنف رضی اللہ تعالیٰ قال باب المجامع فی رمضان حل یتم اہلہ من الکفارۃ اذا کانوا محابیس، اگر کسی نے رمضان شریف کے اندر جمع کر لیا تو آیا اپنا کفارہ کا کھانا اپنے اہل و عیال کو کھلا سکتا ہے؟ ایسے تو معلوم ہوتا ہے کھلا سکتا ہے، وہ قاتل اعظم فرما اطعم اہلک۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تردد اس لیے پیش آ گیا کہ یہ اعطا ممکن ہے کہ علی وجہ کفارہ ہو اور ممکن ہے کہ علی وجہ کفارہ نہ ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنگی کی وجہ سے اس کو خرچ کرنے کے لیے دیا ہو اور اس کی اعثار کی وجہ سے پھر وقت اس سے ادائے کفارہ کو مؤخر کر دیا گیا ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ قال فاطر اهلك۔